بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31، اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب، نمبر 7 پر ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف، زمانۂ جاہلیت میں ان کا نام عمرو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ ان کا تعلق بنی زہرہ سے تھا اور سعد بن ابی وقاص کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ بھی بزرگ صحابہ اور اولین مہاجرین میں سے تھے اور ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر بھی تھے جو کہ عمر بن خطاب نے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ممبر ہی نہیں بلکہ کمیٹی کے صدر تھے اور ان سب پر مقدم تھے، کیونکہ عمر نے کہا تھا کہ جب تمہارے درمیان خلافت کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس کو حق سمجھنا۔ آپ ان 10 افراد میں بھی شمار ہوتے ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ عبد الرحمن بن عوف قریش کے بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بھی مورخین کی تحریر کے مطابق خاصی ثروت اور بے پناہ مال چھوڑا تھا، 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 10000 بھیڑ بکریاں اور بہت سی ترائی کی زمینیں تھیں جن میں زراعت ہوتی تھی، اور ان کے ترکے سے ان کی 4 عورتوں میں سے ہر ایک کو 84000 ملے تھے۔ بریکٹ میں ہے تبری، مروج الذہب، ابن سعد اور طٰ حسین وغیرہ۔ عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان کے بہنوئی تھے، کیونکہ انہوں نے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے شادی کی تھی جو کہ عثمان کی مادری بہن تھی۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے الگ رکھنے کے لیے سیرت شیخین کی شرط رکھ کر بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ابن عوف جانتے تھے کہ علی علیہ السلام اس شرط کو کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی سنت و سیرت کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ ہمارے لیے یہی ایک چیز کافی ہے جو عبد الرحمن کے جاہلیت والے تعصب اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور عترت طاہرہ کے خلاف کی جانے والی سازش میں شریک تھے اور خلافت کو قریش میں قرار دینے والے تھے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الاحکام کے کیف یبایع الناس والے باب میں روایت کی ہے کہ مسعود نے کہا، رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد عبد الرحمن میرے پاس آئے، اتنا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں نیند میں محسوس کر رہا ہوں، قسم خدا کی اس شب مجھے نیند نہیں آئی، جاؤ زبیر اور سعد کو بلا کے لاؤ۔ میں نے ان سے کہا، عبد الرحمن نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا، جاؤ علی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ میں بلانے گیا، وہ آ گئے تو ان سے بھی مشورہ کیا، یہاں تک آدھی رات گزر گئی۔ پھر علی علیہ السلام ان کے پاس سے اٹھ گئے جبکہ وہ خلافت کے خواہاں تھے اور عبد الرحمن علی علیہ السلام کی طرف سے ڈر رہے تھے۔ پھر مجھ سے کہا، جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ۔ میں بلا لایا، پھر ان سے مشورہ کیا اور ان دونوں میں صبح کی اذان تک گفتگو ہوتی رہی۔ پس جب لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور ممبر کے پاس جماعتیں جمع ہو گئیں تو مہاجرین و انصار میں سے جو وہاں موجود تھا اسے اس کے خاندان کے پاس بھیجا اور لشکر کے سرداروں کے پاس بھی آدمی بھیجا گیا۔ وہ اس عہد کو پورا کر رہے تھے جو عمر کے ساتھ کر چکے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو عبد الرحمن نے کلمہ شہادتیں پڑھا اور کہا، اما بعد، اے علی علیہ السلام، میں نے لوگوں کے امر میں غور کیا اور مشورہ کیا، لیکن وہ عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، وہ عثمان کو زیادہ دوست رکھتے ہیں، بس آپ علیہ السلام اپنے خلاف راستہ نہ بنائیے۔ اس کے بعد عثمان کو مخاطب کر کے کہا، میں سنت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیرت شیخین پر تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ بس عبد الرحمن نے بیعت کی تو مہاجرین و انصار، لشکر کے سرداروں اور دیگر مسلمانوں نے عثمان کی بیعت کی۔ بریکٹ میں صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 123، بریکٹ کلوز۔ ایک محقق بخاری کی نقل کردہ روایت سے یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سازش رات ہی میں ہو چکی تھی، اور اس چال بازی کو بھی سمجھ سکتا ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف فائدہ اٹھا رہے تھے، اور جس کام کے لیے عمر نے انہیں معین کیا تھا وہ اس سے معاف نہیں کیے جا سکتے تھے۔ مسعود راوی کے قول میں تامل کیجئے، میں علی علیہ السلام کو بلا کے لایا، پس دونوں نے مشورہ کیا، پھر علی علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو گئے جبکہ وہ خلافت کے خواہاں تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ شخص ہے جس نے علی علیہ السلام کو خلافت کا یقین دلایا تھا، یہاں تک اس چاپلوس شورا میں علی علیہ السلام کو شامل کر لیا اور ایک بار پھر امت کے تفرقے کا باعث بن گئے، جیسا کہ اس سے قبل سقیفے میں ابو بکر کی بیعت کے سلسلے میں ہو چکا تھا، اور اس احتمال کے صحیح ہونے کی تاکید مسعود کا قول کر رہا ہے۔ عبد الرحمن علی علیہ السلام کے متعلق کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ اسی لیے عبد الرحمن نے ایک دھوکہ دینے والا کھیل کھیلا، چنانچہ رات میں علی علیہ السلام کو خلافت کے بارے میں اطمینان دلایا، اور جب صبح کو لشکر کے سردار، قبیلوں کے رئیس اور قریش کے سربراوردہ افراد جمع ہوئے، اس وقت عبد الرحمن بن عوف پھر گیا اور ناگہاں علی علیہ السلام سے کہا، لوگ عثمان کے برابر کسی کو تصور نہیں کر رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کو بادل نہ خواستہ یہ بات قبول کرنا پڑی ورنہ اپنے خلاف ایک محاذ اور مشکلات ایجاد کر لیتے، بریکٹ میں، یعنی اگر ان کے بنائے ہوئے خلیفہ عثمان کی مخالفت کرتے تو قتل کر دیے جاتے، بریکٹ کلوز۔ یہ محقق اس کھیلی جانے والی سازش سے اس وقت بخوبی یہ بات سمجھ لے گا کہ جب روایات کا یہ فقرہ پڑھے گا کہ پس جب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن نے کلمہ پڑھا اور پھر کہا، اے علی علیہ السلام، میں نے لوگوں کے سلسلے میں بہت غور کیا لیکن وہ کسی کو بھی عثمان کے برابر نہیں سمجھتے، لہٰذا تم اپنے خلاف محاذ کھڑا نہ کرو۔ اور پھر عبد الرحمن نے اس بھرے پورے مجمع میں علی علیہ السلام ہی کو کیوں مخاطب کیا، یہ کیوں نہ کہا، اے علی علیہ السلام والے طلحہ اور اے زبیر؟ اسی سے تو ہم یہ بات سمجھے کہ رات میں معاملہ کچھ اور تھا اور پوری جماعت عثمان کو خلیفہ بنانے اور علی علیہ السلام کو خلافت سے دور رکھنے کے سلسلے میں متفق تھی۔ ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام لوگ علی علیہ السلام سے خوفزدہ تھے اور سوچتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام خلیفہ بن جائیں گے تو انہیں عدل و مساوات کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کریں گے اور ان کے درمیان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں گے اور عمر بن خطاب کی اس بدعت کا جنازہ نکال دیں گے جس میں انہوں نے عرب کو عجم پر فوقیت دے دی تھی، اور خود عمر بن خطاب نے بھی مرنے سے قبل اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور انہیں علی علیہ السلام کے خطرے سے خبردار کیا تھا اور کہا تھا اگر علی علیہ السلام اس امت کے خلیفہ بن جائیں تو وہ اس کو ٹھیک راستے پر پھر لگا دیں گے، یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلائیں گے، لیکن اس بات کو عمر دوست نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی قریش کو یہ بات پسند تھی۔ اگر انہیں ذرا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو وہ ضرور علی علیہ السلام کو خلیفہ بناتے اور آپ علیہ السلام بھی ان سے ضرور سنت پر عمل کراتے اور دوبارہ اس کی طرف لوٹا دیتے، پھر علی علیہ السلام ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے اور ان کی سنت پر وہ ثابت و قائم تھے۔ اور جیسا کہ ہم طلحہ و زبیر اور سعد والی بحثوں میں بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کاٹے بوئے اور شرمندگی اور خسارت کاٹی ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف اور اس کی تدبیر کا نتیجہ دیکھنا چاہیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اس وقت بہت پشیمان ہوئے جب انہوں نے عثمان کو سنت شیخین کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ عثمان حکومت کے عہدے اور لمبی لمبی رقمیں اپنے اقارب میں تقسیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روز ان کے پاس گئے اور ان پر غضبناک ہوئے اور کہا، میں نے تمہیں صرف اس لیے مقدم کیا تھا کہ تم ہمارے درمیان سیرت ابو بکر و عمر پر عمل کرو گے، اب تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، بنی امیہ میں اموال تقسیم کر رہے ہو اور انہیں مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر رہے ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے استبدادی طور پر عثمان کو خلیفہ بنایا تھا، اس میں لوگوں کے مشورے کا کوئی دخل نہیں تھا جیسا کہ اہل سنت کا گمان ہے، بریکٹ کلوز۔ عثمان نے کہا، عمر نے اپنے قرابت داروں سے خدا کے لیے صلہ رحم نہیں کیا، میں اپنے قرابت داروں سے خدا کے لیے صلہ رحم کرتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا، قسم خدا کی میں اب تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا، اور عبد الرحمن مر گئے لیکن عثمان سے کلام نہیں کیا اور قطع تعلقی رکھی۔ ایک مرتبہ عیادت کے لیے عثمان ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیوار کی طرف رخ پھیر لیا اور ان سے بات تک نہ کی۔ بریکٹ میں ہے، تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 166، انساب الاشراف بلازری جلد 5 صفحہ 57، العقد الفرید ابن عبدربہ مالکی جلد 2 صفحہ 261، بریکٹ کلوز۔ اور اس طرح خدا نے علی علیہ السلام کی وہ بدعا سن لی جو آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن کے لیے فرمائی تھی، جیسا کہ طلحہ و زبیر کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی تھی اور وہ دونوں اسی روز قتل ہو گئے تھے جس دن بدعا کی تھی۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شورا کے روز حضرت علی علیہ السلام غضبناک ہو گئے تھے اور عبد الرحمن کی سازش کو سمجھ گئے تھے اور اس سے فرمایا تھا، قسم خدا کی تم نے عثمان کو خلافت اس لیے دی ہے کہ تمہیں ان سے امید ہے جیسا کہ تمہارے دوست، بریکٹ میں عمر لکھائے، کو اپنے دوست، بریکٹ میں ابو بکر لکھائے، سے امید تھی، خدا تمہارے درمیان نفرت و عداوت پیدا کر دے۔ بریکٹ میں شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 63۔ حضرت علی علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ عبد الرحمن یہ جانتے ہیں کہ عثمان اپنے بعد عبد الرحمن کو خلیفہ بنا دیں گے جیسا کہ ابو بکر نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور علی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا تھا، اچھی طرح دوہ لو، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، آج تم ان کی حکومت مضبوط کر دو تاکہ وہ کل تمہیں کو لوٹا دیں۔ بس خدا نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور چند ہی سال کے بعد عثمان اور عبد الرحمن کے درمیان خدا نے بغض و عداوت پیدا کر دی اور ایسی دشمنی کہ عبد الرحمن نے اپنے سالے عثمان سے مرتے دم تک کلام نہ کی اور اپنے جنازے پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ اس مختصر بحث سے ہم پر یہ بات بھی آشکار ہو جاتی کہ عبد الرحمن بن عوف قریش کے ان لوگوں کے راس و رئیس تھے جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپایا اور اسے خلفہ کی بدعت سے بدل دیا۔ جیسا کہ ہم پر یہ بھی عیاں ہو چکی ہے کہ امام علی علیہ السلام تنہا وہ ہیں جنہوں نے خلافت اور اس کے فوائد کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر قربان کر دیا، جو کہ آپ علیہ السلام کے ابن عم محمد بن عبداللہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ و علی آلہ طیبین الطاہرین لائے تھے۔ قارئین محترم، بے شک آپ اہل سنت والجماعت کی حقیقت سے واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل سنت کون ہیں۔ پس مومن دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ نمبر 8 پر ہیں ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر۔ آپ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین ہیں۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال نکاح کیا تھا، اور مشہور قول یہ ہے عائشہ 18 سال کی ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہے کہ ہر اس عورت کو ام المومنین کہا جاتا ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، جیسا کہ ام المومنین خدیجہ، ام المومنین حفصہ، ام المومنین ماریہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے گفتگو کے دوران یہ اندازہ لگایا کہ وہ لفظ ام المومنین کے معنی نہیں سمجھ پاتے اور یہ نہیں جانتے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین کیوں کہا جاتا ہے۔ اہل سنت اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج سے بھی حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر عائشہ سے نقل کرتے ہیں، اور نصف دین انہوں نے حمیرہ عائشہ سے ہی لیا ہے۔ گویا وہ لفظ ام المومنین کو ایک عظیم فضیلت تصور کرتے ہیں جو کہ تمام ازواج کو چھوڑ کر عائشہ سے مخصوص ہے۔ حال یہ ہے کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین پر حرام قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ نیز ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 اور 6۔ گزشتہ بحث میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ کے اس قول سے تکلیف پہنچی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو میں اپنی چچا زاد عائشہ سے نکاح کر لوں گا۔ پس خداوند متعال نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مومنین پر اسی طرح حرام کر دے جس طرح ان پر ان کی مائیں حرام ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عائشہ بانجھ تھیں اور وہ کبھی حاملہ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اولاد چھوڑی ہے۔ ہاں، تاریخ مسلمین کی وہ بڑی شخصیتوں میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کو تخت خلافت پر بٹھانے اور کسی کو خلافت سے دور رکھنے میں بڑے کردار ادا کیے ہیں۔ انہوں نے ایک قوم کو فروغ دیا اور دوسری کو پراگندہ کر دیا۔ جنگوں میں شرکت کی، کمانڈری کی، قبائل کے رئیسوں کے پاس خط بھیجے، حکمرانی کی، بہت سی چیزوں سے روکا، لشکروں کے سرداروں کو معزول کیا اور نئے سرداروں کا تقرر کیا، اور جنگ جمل میں تو ان کی حیثیت توچکی میں اس کیل کی سی تھی جس کے چاروں طرف پارٹ گھومتا ہے۔ چنانچہ طلحہ و زبیر نے جو کچھ ان کی قیادت میں کیا، ہم ان کی زندگی کے ادوار کو ترتیب وار شمار نہیں کرانا چاہتے۔ ان کے حالات ہم اپنی کتاب فصل اہل ذکر میں تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں، تفصیل کے خواہاں مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ اس بحث میں ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ ان کا اجتہاد اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل دینا ہے۔ اس کے لیے بعض مثالوں کا بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ ہم ان عظیم لوگوں کے سلسلے کو سمجھ جائیں جو کہ بڑے افتخار کے ساتھ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ان افراد کو جو ان کی اقتداء کرتے ہیں اور انہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام پر مقدم کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ پہلی تحریک ہے جس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محو کرنے اور اس کے نشانات کو مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کے لیے مستقل طور پر جاری رہی، اور اگر علیہ السلام اور ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ نہ ہوتے تو آج ہمیں سنت کا نشان بھی نہ ملتا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ عائشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی اس کی اہمیت سمجھتی تھیں، جبکہ انہوں نے اپنے شوہر سے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بہت سی حدیثیں سنی تھیں لیکن سب کو ٹھکرا دیا تھا اور سراسر ان کے خلاف عمل کیا، اور حکم خدا و حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، گھر سے نکل کر جنگ جمل میں ایسی گھناؤنی جنگ کی قیادت فرمائی کہ جس میں حرمت ضائع ہوئی، نیکوکار قتل ہوئے، اور عثمان بن حنیف کو لکھے گئے عہد نامے کے سلسلے میں خیانت ہوئی، اور جب ان کے سامنے قیدی لائے گئے تو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا گیا۔ گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں پر سب و شتم کرنا فسق ہے اور انہیں قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری جلد 8 صفحہ 91۔ ان جنگوں اور فتنوں کو چھوڑیے جن کی آگ ام المومنین عائشہ نے بھڑکائی تھی اور جن سے نسلیں اور کھیتیاں اجڑ گئیں تھیں۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور دین خدا میں ان کی تاویل ملاحظہ فرمائیے، اور جب صرف صحاب رائے ہے اور اس کا قول حجت ہے تو پھر اس ذات کا کیا حال ہوگا جس سے نصف دین لیا گیا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کے ابواب التفسیر میں زہری سے اور انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ عائشہ نے کہا، پہلے نماز 2 ہی رکعت فرض کی گئی تھی، اس کے بعد وہ سفر کے لیے معین ہوئی اور حضر میں پوری نماز فرض ہوئی۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا، پھر عائشہ کو کیا ہو گیا کہ وہ سفر میں بھی پوری نماز پڑھتی ہیں؟ عروہ نے کہا کہ عثمان کی طرح تاویل کر لی ہوگی۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 36۔ کیا یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر رہی ہیں جس کی خود راوی ہیں، اور پھر عثمان بن عفان کی بدعت کا اتباع کر رہی ہیں کہ جس کے قتل پر لوگوں کو یہ کہہ کر ابھارتی تھیں کہ اس یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عثمان نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدل ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن میلا ہونے سے پہلے ہی سنت کو بھلا دیا ہے۔ یہ ہیں عائشہ کے وہ کارنامے جو انہوں نے عہد عثمان میں انجام دیے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ان کی رائے بدل گئی، اور کتنی جلد ام المومنین کی رائے بدل گئی۔ ابھی کل ہی کی بات تو ہے جب لوگوں کو قتل عثمان پر اکسا رہی تھیں، اور جب یہ خبر ملی کہ عثمان کو لوگوں نے قتل کر دیا اور علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تو ان کی رائے بدل گئی اور عثمان پر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ نے معاویہ کے زمانے میں نماز سفر 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھی، کیونکہ معاویہ اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان کی بدعت کو رائج دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ لوگوں کا وہی دین ہوتا ہے جو ان کے بادشاہوں کا ہوتا ہے، پھر عائشہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے دشمنی اور عداوت کے بعد معاویہ سے صلح کر لی تھی، ورنہ معاویہ نے عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کیا تھا اور بری طرح مسئلہ کیا تھا۔ پھر دنیا کے مشترک مصالحے دشمنوں میں اتحاد پیدا کرتے ہیں اور اضداد کو ملا دیتے ہیں، اسی لیے معاویہ عائشہ سے اور عائشہ معاویہ سے قریب ہو گئیں، اور معاویہ ان کے پاس تحائف و ہدیے اور اموال و عطیہ بھیجنے لگا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب معاویہ مدینہ آیا تو عائشہ کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ جب بیٹھ گیا تو عائشہ نے کہا، اے معاویہ، تم نے اسے چھپا رکھا ہے اور امان دے رکھی ہے جس نے میرے بھائی محمد ابی بکر کو قتل کیا۔ معاویہ نے کہا، میں امان کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ عائشہ نے کہا، تم حجر ابن عدی اور ان کے دوستوں کے قتل کرنے میں خدا سے نہیں ڈرے؟ معاویہ نے کہا، انہیں تو اس شخص نے قتل کیا ہے جس نے ان کے خلاف گواہی دی ہے۔ بریکٹ میں ہے تاریخ ابن کثیر استیعاب حالات حجر ابن عدی۔ یہ بھی روایت ہے کہ معاویہ عائشہ کے پاس ہدیے اور خلعت بھیجتا تھا اور انہیں اس زمانے کے بڑے لوگوں میں شمار کرتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ ان کے لیے 1,00,000 درہم بھیجے۔ بریکٹ میں ہے تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحہ 136، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 13۔ اور دوسری بار جب عائشہ مکے میں تھیں، ایک ہار بھیجا جس کی قیمت 1,00,000۔ اسی طرح معاویہ نے عائشہ کا 18,000 دینار قرض ادا کیا، اور جو کچھ وہ لوگوں کو دے دیتی تھی وہ بھی معاویہ ہی کی طرف سے آتا تھا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحہ 137۔ ہم اپنی کتاب فسلو اہل ذکر میں لکھ چکے ہیں کہ عائشہ نے قسم کے کفوارے میں 40 غلام آزاد کیے تھے۔ بریکٹ میں صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 90 اور کتاب الادب باب الہجرت بریکٹ کلوز۔ اسی طرح بنی امیہ کے حکام اور عمرہ بھی عائشہ کے پاس اموال و ہدیہ بھیجتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ 77۔ جب ہم عائشہ اور معاویہ کی اس باہمی قربت کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کبھی دوری اور عداوت تھی ہی نہیں، چہ جائے گا کہا جائے کہ ان میں پھر قربت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ معاویہ کو شام کا حاکم مقرر کرنے میں ابو بکر شریک تھے اور معاویہ کو ابو بکر کا وہ احسان ہمیشہ یاد رہا۔ بس اگر ابو بکر یہ احسان نہ کرتے تو معاویہ کبھی بھی خلافت تک پہنچنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر معاویہ اس جماعت کی سازش میں شریک ہو گیا جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو کرنے اور عترت طاہرہ کے خلاف ہو رہی تھی۔ بس اس مہم کو آپس میں تقسیم کر لیا، جس طرح پہلے افراد نے احادیث کو جلا ڈالا اور عترت کا نام و نشان مٹانے کا کام معاویہ پر چھوڑ دیا۔ لہٰذا معاویہ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، یہاں تک کہ لوگوں کو عترت طاہرہ پر لعنت کرنے پر مجبور کیا۔ اسی کی سازش سے علی علیہ السلام کے خلاف خوارج وجود میں آئے۔ इसी की रेशा दवानी से अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए और इसी के ईमा पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद किया गया। और मुआविया के बेटे यजीद लानतुल्ला ने बकिया इतरत ताहिरा के साथ जो सलूक किया, इससे ज़मीन और आसमान लरज उठे। बस मुआविया और आयशा के दरमियान कभी अदावत नहीं थी, और ये जो आयशा ने मुआविया से कहा था, क्या तुम इस बात से मुतमईन होगे तुम्हारे दामन में मेरे भाई मोहम्मद इब्ने अबी बकर का कातिल छुपा रहे, तो इसकी हैसियत एक मजाक से ज़्यादा की नहीं है, क्योंकि आयशा को इब्नुल खशामिया बिन अबी बकर से कतई मोहब्बत नहीं थी, इसलिए कि वही मोहम्मद इब्ने अबी बकर हैं जो अली अलैहिस्सलाम के शाना बशाना आयशा से जंग कर रहे थे और इनके कत्ल को मुबाह समझते थे। फिर आयशा बुग़्ज़ अबू तुराब के सिलसिले में मुआविया से मिल गईं, ऐसा बुग़्ज़ जिसकी हद है ना इंतहा, और ऐसी दुश्मनी जो तसव्वुर की हदूद से भी बाहर है। मुझे नहीं मालूम कि अबू तुराब की दुश्मनी में कौन फोकियत रखता था, आया वो शख्स आगे था जिसने आप अलैहिस्सलाम से जंग की, लानत की और आप अलैहिस्सलाम के नूर को खामोश करने की कोशिश में लगा रहा, या आयशा आगे थी कि जिसने आपको खिलाफत से दूर रखा, आप अलैहिस्सलाम से जंग की और आप अलैहिस्सलाम का नाम मिटाने की कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि अली अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लेती थी, और जब इन्हें अबू तुराब अलैहिस्सलाम के कत्ल की खबर मिली तो फौरन सजदे शुक्र अदा किया। और आप अलैहिस्सलाम की औलाद से भी हमेशा बुग़्ज़ रहा, यहाँ तक कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनके जद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने से मना करने के लिए आशकारा तौर खच्चर पर सवार होकर आईं, और इस सिलसिले में बनी हाशिम के ख़िलाफ़ बनी उमैया से मदद मांगी और कहा कि जिसको मैं दोस्त नहीं रखती इसे मेरे घर में दाखिल ना करो। अब दोबारा जंग की आग भड़काना चाहती थी, यहाँ तक कि इनके बास करीबी अजीज़ों ने कहा, क्या हमारे लिए जमल वाला दिन काफ़ी नहीं था कि अब खच्चर वाली बात भी सुनना पड़ेगी। बेशक वो बनी उमैया के हुक्म से अपने रास्ते पर कायम रहीं और फराज़ मिंबर से अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर लानत सुनती रहीं, लेकिन कभी इस फेले बद से इन्हें मना ना किया, मुमकिन है खुफिया तौर पर इन्हें जुर्रत दिला रही हों। अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद में रवायत की है, एक शख्स आयशा के पास आया, वो अली अलैहिस्सलाम और अम्मार के बारे में गुफ्तगू करने लगा। आयशा ने कहा, मैं अली अलैहिस्सलाम के बारे में तुमसे कुछ ना कहूँगी, लेकिन अम्मार के बारे में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अम्मार दो उम्रों में से उसी को इख्तियार करते हैं जो कि ज़्यादा इस्तिवार और हिदायत वाला होता है। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 6 सफ़ा 113। हमें इस बात पर कतई ताजुब नहीं है कि उन्होंने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया और उस्मान की बिदत को ज़िंदा रखने और मुआविया और बनी उमैया के इन हुक्काम को खुश करने के लिए सफ़र में पूरी नमाज पढ़ी के जो सफ़र व हज़र में इनका इत्तबा करते थे और इनको अजमत देते थे और दीन इन्हीं से लेते थे। जैसा कि आयशा ने इन्हें रज़ात कबीर के सिलसिले में फतवा दिया, वो ये समझती थी कि मर्द औरतों का दूध पी कर इनके महरम बन सकते हैं। ब्रैकेट में है, इस बेहुदा फ़ैल को हम अपनी किताब लाकूना मास सादिकीन के आयशा और दीगर अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिलाफ़ वाले बाब में तफसील से बयान कर चुके हैं। मैं मुहक्किकीन और तजर्बा करने वालों की तवज्जो इस अजीम मुसीबत की तरफ मबजूल कराता हूँ, क्योंकि इंकिशाफ हकीकत और हक़ व बातिल में इम्तियाज के लिए यही रज़ात कबीर वाला मसला काफ़ी है। इस वाक़े से हम पर यह बात भी आश्कार हो जाती है कि अहले सुन्नत वल जमात इन नसूस के ज़रिए खुदा की इबादत करते हैं जिन पर खुदा ने कोई दलील नाजिल नहीं की है, और ना इसकी तहकीक करते हैं ना वो साबित होती है। अगर वो इस बिदत की तहकीक करें तो यकीनन वो इससे नफ़रत करने लगेंगे और इससे दस्तबरदार हो जाएंगे। ये बात जब भी मैंने अपने बाज़ उलमाए अहले सुन्नत के सामने पेश की और वो इस रज़ात कबीर वाली हदीस से मुतला हुए हैं तो अंगुश्ते बंदंदार रह गए हैं और हैरत से कहने लगे, हमने ये हदीस कभी नहीं सुनी। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात के साथ अक्सर होता है। चुनाचे बहुत सी ऐसी अहादीस इनकी सहा में मौजूद हैं कि जिनसे शिया इन पर हुज्जत कायम करते हैं, जबकि अहले सुन्नत इनसे बेखबर हैं और इसके बयान करने वाले को काफिर गर्दानते हैं। आयात का तर्जुमा है, और खुदा ने काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों की मिसाल बयान की है कि ये दोनों हमारे सालेह बंदों की तसरुफ में थीं, दोनों ने अपने शोहरों से दगा की तो इनके शोहर खुदा के मुकाबले में इनके कुछ भी काम ना आए और इनको हुक्म दिया गया कि दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। सूरह तहरीम आयत 10।